valle di che sta terra. Abbiamo un mangiare spiegare uno, sei mezza mese te, e sanno hotel mondo. Sanno hotel mio uno. Global, 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 global,
अच्छा अच्छा पौने सात का ऐलान है, जितना दरूद शरीफ पढ़ें बैठ हदीस का दर्स है, दरूद शरीफ पढ़ेंगे बरकत होगी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। एक दफ़े दरूद पढ़ते हैं 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुना माफ़ होते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व सल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد يا أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة। حضور پاک صلى الله عليه وسلم کے سالن کا تذکرہ چل رہا تھا، سالن کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ روٹی لگا کر کھائی جائے, ڈبو کر کھائی جائے, لگا کر کھائی جائے. چاول بھی خالی نہیں کھائے جاتے, وہ بھی سالن کے ساتھ ہی کھائے جاتے ہیں. تو جو چیز بھی چاول یا روٹی کے ساتھ لگا کر کھائی جاتی ہے اس کو سالن کہا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالن کا استعمال فرماتے تھے اس طرح سے کہ آپ کے سالن میں کبھی سرکہ بھی ہوتا تھا, شہد سے بھی روٹی لگا کے کھا لیا کرتے تھے, اس زمانے میں دودھ سے بھی روٹی لگا کر کھا لیا کرتے تھے دودھ میں ڈال کر, اور گوشت کا شوربہ بھی بنایا جاتا تھا, یعنی گوشت پکایا جاتا تھا اس میں کافی مقدار میں پانی ڈال دیا کرتے تھے. تو ایک رواج تھا روٹی چور کر کھانے کا, وہاں پر روٹی لگا کر بھی کھائی جاتی تھی, چور کر بھی کھائی جاتی تھی. اس سے پہلے کئی روایتیں آئی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف سالنوں کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کی تعریف فرمائی, پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبارہ, ایک خاص قسم کا پرندہ ہے جس کو سرخاب بھی کہتے ہیں, بعض نے اس کا ترجمہ بٹیڑ سے کیا ہے, آپ نے وہ بھی کھایا ہے. اسی طریقے سے مرغی کا گوشت کھانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر مرغی لائی گئی, آپ نے کہا چلو کھاؤ. ایک صاحب پیچھے ہٹے تو فرمایا بھی کیوں ہٹے پیچھے کھاؤ؟ کہا صاحب میں نے اس مرغی کو کوڑے پر گندی سندی چیزیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے, اس لیے میری طبیعت نہیں چاہتی کہ میں مرغی کھاؤں. تو آپ نے, یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں کھاؤ, اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے. جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کو طبیعت پر مقدم رکھنا چاہیے. ایک انسان کی اپنی طبیعت ہے, خواہش ہے, ایک شریعت کا حکم ہے, تو انسان شریعت کو سامنے رکھے اور اپنا مزاج ایسا بنا لے, طبیعت ایسی بنا لے کہ وہ شریعت کے تابع ہو جائے. شریعت ہی سامنے ہونی چاہیے, شریعت ہی اصل ہونی چاہیے. ایک بزرگ ہیں ابھی موجود ہیں, وہ فرماتے تھے کہ مجھے پنیر پسند نہیں تھا, لیکن ایک دفعہ جب میں نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پنیر پسند تھا, آپ نے استعمال فرمایا ہے, اسی دن سے مجھے پنیر سے محبت ہو گئی, اسی دن سے پنیر سے محبت ہو گئی. کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ کہ ہمیں بھی اپنی طبیعت ایسی بنا لی چاہیے کہ شریعت کے تابع ہو رہے, وہ شریعت طبیعت پر مقدم رہنی چاہیے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں کھاؤ, چاہے تمہاری طبیعت نہ چاہ رہی ہو, لیکن جب یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو تم کو اس کو کھانا چاہیے. ہاں البتہ ایک حکم ہے کہ وہ مرغیاں جو کوڑیوں پر پھرتی ہیں اور قذرات کھاتی ہیں, یعنی اس طرح کی گندگی کھاتی پھرتی ہیں, تو بہتر ہے ان کو فوراً ذبح کر کے نہ کھایا جائے, بلکہ دو تین دن, تین دن ان کو بند رکھا جائے, صاف ستھرا دانہ پانی ان کو دیا جائے, اس کے بعد میں ذبح کر کے ان کو کھایا جائے تاکہ نجاست کا اثر اندر سے ختم ہو جائے. یہ ایک بہتر چیز ہوتی ہے. اب یہ ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کے تیل کے بارے میں ارشاد فرمانے, کل الزیت والدہنو بی فإنہ من شجرۃ مبارکۃ, فرمایا آپ نے کہ زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرو اور مالش میں بھی استعمال کرو, اس لیے کہ یہ ایک بابرکت درخت ہے, بابرکت درخت کا تیل ہے. زیتون کا درخت بابرکت کیوں ہے؟ مختلف اقوال اس کے اندر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کلام اللہ شریف میں خود آیا ہے من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ, یعنی اس کو مبارک درخت قرار دیا گیا ہے. اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ درخت جو ہے اکثر و بیشتر ملک شام میں ہوتا ہے, سیریا میں, اور سیریا کو شام کو انبیاء علیہم السلام کی سرزمین کہا جاتا ہے. ظاہر بات ہے جہاں انبیاء علیہم السلام کثرت سے ہوئے ہوں تو وہ تو برکت ہی برکت ہے، وہاں پیدا ہوئے اور وہ انبیاء کی ہجرت گاہ بھی رہی، اور بہت سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وہاں مزارات ہیں اور وہیں مدفون ہے، تو برکت والی زمین ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا، سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ رات اور رات ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گئے، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصا جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت والا بنا رکھا ہے۔ ارد گرد ملک شام ہے، سیریا کی زمین ہے، ارد گرد ساری کی ساری، تو گویا ملک شام جو ہے وہ برکت والی زمین ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مقدس ہجرت گاہ ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بڑی تعداد میں وہاں مدفون ہیں، بہت سارے انبیاء، ایک بڑی تعداد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی وہیں پر مبعوث ہوئی، وہیں پیدا ہوئی، اس لیے برکت والی زمین ہے، اور یہ درخت وہاں پر ہوتا ہے اس لیے اس کے اندر بھی برکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے کل الزیت والدہنو بہ فإنہ من شجرۃ مبارکۃ۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اس کے بہت سارے فائدے بیان کیے ہیں، ابو نعیم نے نقل کیا ہے کہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس تیل کے اندر کتنی بیماری سے رکھی ہے، 70 بیماریوں سے شفا رکھی ہے، جن میں سے ایک جزام بھی ہے، یعنی کوڑ کا جو مرض ہے جس میں انسان کے ہاتھ پاؤں گل گل کے گرنے لگتے ہیں، تو اس کی بھی اللہ پاک نے اس کے اندر شفا رکھی ہے اس تیل کے اندر۔ اور بھی آپ حکیموں سے پوچھئے، طبیبوں سے پوچھئے، وہ بتائیں گے اس کے اندر اللہ نے کتنے فائدے رکھے ہیں۔ اور عرب کے اندر تو ایک بطور سالن استعمال ہوتا تھا، یہ روٹی پکا لی گھر میں، زیتون، آج تو زیتون بہت مہنگا ہو گیا، اس زمانے میں ایک جیسے ہمارے گھروں میں دوسرے تیل ہوتے ہیں، کہیں رائی کا تیل ہوتا ہے، کہیں دوسرا کوئی تیل ہوتا ہے، کہیں ناریل کا تیل ہوتا ہے، تو عرب میں بالکل اسی طریقے سے زیتون کا تیل استعمال ہوتا تھا، گھروں میں رہنے والی چیز تھی وہ، اس لیے روٹی پکائی کچھ نہیں ہے، چلو بھائی زیتون کے تیل سے ہی کھا لو، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی رکت رکھی ہے۔ آپ نے بہت ساری روایتیں ایسی سنی ہوں گی، حدیث کے قصے سنے ہوں گے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ فلاں صحابی یا فلاں بزرگ زیتون کے تیل سے روٹی کھا رہے ہیں، اور یہ بڑی مفید چیز بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک جگہ سے ایک بڑی تعداد میں رقم ہدیہ بھیجی گئی، آپ کے ایک بھانجے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پرورش آپ نے خود کی تھی، آپ کے بہن کے بیٹے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت زبیر ابن عوام جو حضور کے پھوپی ذات بھائی ہیں ان کے صاحبزادے ہیں یہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہوئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، حضرت عائشہ ان سے بڑی محبت فرماتی تھیں، ان کی پرورش بھی کی ہے، اور یہ بہت بڑے فاتح بھی تھے اور گورنر بھی رہے مختلف جگہوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی وسعت سے نوازا تھا، خالہ جان کی خدمت میں بڑے بڑے ہدیے بھیجتے تھے، بڑی بڑی رقومات بھیجتے تھے یہ لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں۔ تو ایک مرتبہ دو بڑے بڑی گونے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھر کے تحفہ بھیجا، جس کے اندر رقم تھی، یعنی چاندی کے سکے تھے، دراہیم تھے، ان کی مقدار میرے خیال سے اس زمانے کے حساب سے تو لاکھوں تک پہنچتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جب یہ رقم آئی، آپ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور کہا اتنے فلاں کو دو، اتنے فلاں کو دو، اتنے فلاں کو دو، اس طرح سے جتنی رقم آئی تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے تقسیم کر دی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس دن روزے سے تھی۔ جب افطار کا ٹائم آیا تو ان کی خادمہ نے روٹی اور زیتون کا تیل رکھا، اور خادمہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا، امی جان اللہ نے اتنے پیسے دیے تھے آج، سارے پیسے آپ نے بانٹ دیے، ایک درہم آپ بچا لیتی آج گوشت بن جاتا ہمارے یہاں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تو مجھے یاد دلا دیتی، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی محبت میں ایسے تھے کہ انہیں اپنا بھی خیال نہیں تھا، اپنی ضروریات کا بھی خیال نہیں تھا، اللہ کی محبت، جو کچھ تھا اللہ کے لیے تھا، آخرت کی تیاری کے لیے تھا جو کچھ تھا ان حضرات کے یہاں، تو کہا یاد دلا دیتی۔ اس سے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ گھروں کے اندر عام طور پر یہ چیز زیتون کا تیل رکھا رہتا تھا, اس کو استعمال کرتے تھے اور اس کے بڑے فائدے ہیں. میں نے ابھی بتایا آپ کو حضرت ابو نعیم کے حوالے سے کہ 70 بیماریوں سے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے, جس میں ایک جزام بھی ہے جو بڑا خطرناک مرض ہوتا ہے, جلدی سے ٹھیک بھی نہیں ہوتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی ہر چیز میں منفعتیں ہیں, فائدے ہیں. اس کا تیل جلانے کے کام میں آتا ہے, کھانے کے کام میں آتا ہے, دباغت کے کام میں آتا ہے, ایندھن جلانے کے کام میں لایا جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کی راگ جو ہے وہ ریشم دھونے کے لیے خاص طور سے مفید ہیں. کہتے ہیں کہ اس کی عمر بھی بہت لمبی ہوتی ہے, اس درخت کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے, 40 سال میں تو پھل دینا شروع کرتا ہے, اس کے بعد میں بعض کہتے ہیں 1000 سال تک, کوئی کہتا ہے نہیں 2000 سال تک, مختلف روایتیں, کم از کم 1000 سال کی روایت ہے. اتنی لمبی عمر ہوتی ہے اس درخت کی, اتنے دن تک لوگوں کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل زیت, زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرو, ودہینو بھی, اور اس کو آپ مالش میں بھی استعمال کرو. فإنہ من شجرۃ مبارکہ, اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے ہے. اگلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, یہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الدباء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا یعنی لوکی بہت پسند تھی, کدو جس کو بولتے ہیں ہمارے ہیں, لوکی کدو, مختلف شکلیں ہوتی ہیں اس کی, کوئی گول بھی ہوتا ہے, کہیں پر لمبا بھی ہوتا ہے, لیکن ہے سب وہی کدو لوکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کدو یہ لوکی بڑا پسند تھا. حضرت انس فرماتے ہیں فَأُتِيَ بِطَعَامٍ أَوْ دُعِيَ لَهُ, ایک دفعہ میں آپ کے پاس میں موجود تھا تو آپ کے سامنے کھانا لایا گیا, او دُعِيَ لَهُ, یا کسی دعوت میں تھے, یعنی راوی کو شک ہوا یہاں پہ کہ وہیں پر, مقام کا صحیح معلوم نہیں, آپ کا گھر ہی تھا یا کسی اور کے یہاں تھے, اس لیے کہا گیا کھانا لایا گیا مگر کہاں لایا گیا یہ پتہ نہیں ہے, اسی مقام پہ یا کسی دعوت میں تھے آپ. او دُعِيَ لَهُ, اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ دعوتیں کیا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی بات تھی کہ آپ قبول فرمایا کرتے تھے, غریب سے غریب کی دعوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمایا کرتے تھے. فَأُتِيَ بِطَعَامٍ, کھانا لایا گیا, جب کھانا سامنے رکھا گیا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کے اندر کدو ہے, شوربہ ہے, اور شوربے میں کدو ہے, لوکی ہے. فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ, تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شوربے میں سے کدو تلاش کر کر کے فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْ, حضور کے سامنے رکھنے لگا. لِمَا أَعْلَمْ أَنَّهُ يُحِبُّهُ, اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا پسند تھا کدو, اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ یہ کدو جو ہے یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے, دماغ کی تقویت کے لیے بہت مفید چیز ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تاثیر ٹھنڈی رکھی ہے, اور گوشت کے اندر کچھ نہ کچھ گرمی ہوتی ہے, اس لیے اگر گوشت کے اندر اس کو ملا کر کھایا جائے تو اس کی جو گرمی ہے وہ معتدل بن جاتی ہے, پھر یہ کھانا معتدل بن جاتا ہے, اعتدال پر آ جاتا ہے. اس لیے اس کا استعمال بھی ہم لوگوں کو کرنا چاہیے, اور مسلمان ہیں اس لیے محبت ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی تو ہم کو بھی پسند آ جانی چاہیے. اگلی ایک روایت ہے, حکیم بن جابر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں, گویا حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائیت عندہ دبا یقطع, تو میں نے دیکھا حضور کے سامنے لوکی رکھی ہوئی ہے جو کاٹی جا رہی ہے, اس کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. فقلت ما ھذا, میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہے, فرمایا نکسر به طعامنا, یہ ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے کھانے میں اپنے سالن میں اضافہ کرتے ہیں. کیا مطلب, یعنی لوکی سے سالن میں اضافہ بھی ہوتا ہے. بہت سی جگہ سالن میں اضافہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں, کہیں پر ٹماٹر پیس کر زیادہ ڈالا جاتا ہے, کہیں پر ناریل پیس کر ڈالا جاتا ہے، کہیں پر پیاز زیادہ ڈالی جاتی ہے، اس مقصد یہ ہوتا ہے کبھی فیملی بڑی ہوتی ہے بھی سالن زیادہ ہو جائے، سب کے کام آ جائے، یہی مقصد ہوتا ہے. لیکن لوکی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے سالن کو بڑھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، یہ ایسی چیز ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نکسر بھی تامنا، ہم اس کے ذریعے سے اپنے کھانے میں اضافہ کرتے ہیں، اپنے سالن میں اضافہ کرتے ہیں. پھر اگلی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ان خیاطن دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک خیاط نے، خیاط کہتے ہیں درزی کو، کپڑے سلنے والے کو، ایک کپڑے سینے والے نے، ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، یعنی کھانے پر بلایا. لطعام صنعہ فقال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فذهبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے کہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا. یہ حضور کے خادم تھے، ممکن ہے ان کی بھی دعوت کی ہو، یا اپنے خادم کو یا اپنے کسی قریبی کو ایسی جگہ لے جانا جہاں یقین ہو، معلوم ہو کہ سامنے والے کو برا نہیں لگے گا، خوش ہوگا وہ، تو لے جایا جا سکتا ہے. لیکن آج کل ایک عجیب رواج چل پڑا ہے کہ بہت سے مشائخ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مشائخ آتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک پوری ٹولی ساتھ میں لگ جاتی ہے، کھانے پر بلایا، حضرت کی ہم نے دعوت کی ہے دو آدمیوں کی، چلو ٹھیک ہے، لیکن صاحب ایک پوری ٹولی باہر انتظار ہے، کھانے کے انتظار میں ہے، اب اگر ان کو بھیجو تو یہ بھی اچھا ہی لگتا، اور بٹھاؤ تو مصیبت پریشانی ہوتی، انسان کو ذہنی تکلیف ہوتی ہے، ابھی اگر کھانا ختم ہو گیا تو پھر کہاں سے انتظام کروں گا، بڑی شرمندگی ہوتی ہے ایسے موقع پہ، کہاں سے لاؤں گا. اور یاد رکھیے، بلا دعوت کے کھانا کھانا کسی مفتی سے پوچھ لے دنیا کے جائز نہیں ہے. آپ کی دعوت ہی نہیں کہ یہ کس منہ سے آپ یہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو، یہ جائز ہی نہیں ہے اس طریقے سے کھانا. حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بلا دعوت کے کہیں کھاتا ہے تو چور بن کر داخل ہوا، ڈاکو بن کر نکلا. کیا الفاظ سنیے حدیث، چور بن کر داخل ہوتا ہے اور ڈاکو بن کر نہیں، لوٹ کر اب نکل جاتا ہے. کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر اس لینا، استعمال کرنا، کھانا حلال ہی نہیں ہے. ہم نے آپ کی دعوت ہی نہیں کی، یہ آپ زبردستی آ گئے حضرت کے طفیل میں طفیلی بن کر، تو یہ سوچنا چاہیے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، رک جانا چاہیے، جانا ہی نہیں چاہیے. اور جو مشائخ ہیں، اکثر مشائخ کو میں نے دیکھا، خاص طور سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے جو مشائخ ہیں، وہ تو صاف روک دیتے ہیں اپنے، بھائی آپ کی دعوت نہیں ہے اس لیے آپ یہیں رکیے، میں کھانا کھا کر آتا ہوں. ہمارے ایک شیخ آتے ہیں اللہ والے، حضرت سید سلیم اللہ صاحب غوری حیدرآبادی، حضرت شاہ براء الحق صاحب کے پرانے خلیفہ ہیں حیدرآباد کے، تو یہاں تشریف لاتے ہیں حضرت، تو میں سعادت سمجھتا ہوں کہ حضرت میرے یہاں تشریف لائیں، ایک وقت پہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں حضرت کی. حضرت آتے ہیں الحمدللہ، تو حضرت کے چاہنے والے بھی ہیں بہت سے، باہر کھڑے رہیں گے، ہمارے گھر کے اندر آ جائیں گے، حضرت کے کھانے کا ٹائم ہو گیا، تو ہم حضرت کھانا لائیں، ہاں ہاں بھائی کھانا لاؤ اور میرے ہی ہاتھ دھلاؤ بس، ان کے سامنے کہتے ہیں میرے ہی ہاتھ دھلاؤ بس، یہ کوئی نہیں کھائے گا، یہ خالی بیٹھیں گے، کیونکہ ان کی دعوت آپ نے نہیں. میں نے کہا حضرت کھانے دیجیے گنجائش، کہ لگے نہیں بھائی، ان کی اصلاح کیسے ہوگی، انہیں اس ٹائم آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر آ گئے تو اب یہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، کھانے کے لیے نہیں آئے، اس لیے بیٹھیں گے صرف اور میں کھاؤں گا. اصلاح کے لیے حضرت ایسے کرتے ہیں، ورنہ مسئلہ تو یہ ہے کہ میں اگر مالک ہوں کھانے کا، گنجائش ہے تو میں کھلا سکتا ہوں، میں کھلا سکتا ہوں، لیکن وہ حضرت تربیت کے لیے ایسے کرتے ہیں. اور یہ کرنی چاہیے اس زمانے میں، مشائخ کو تربیت کرنی چاہیے، اسی طریقے سے تربیت ہوتی ہے، مزاج اسی طریقے سے بنتا ہے. تو مشائخ کو بھی کہہ دینا چاہیے، بھائی دیکھو تم لوگوں کی دعوت نہیں ہے، تمہارے لیے درست نہیں ہے، مجھے مدعو کیا گیا ہے، میرے ساتھ دو لوگوں کو اور مدعو کیا گیا، یہ آ سکتے ہیں، آپ لوگ نہیں آ سکتے ہیں، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ گیا ہوں، تو یا تو ان کی دعوت خود کی گئی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ بندہ ایسا ہے، میں ان کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا تو ان کو ناگوار نہیں گزرے گا، بلکہ یہ خوشی ہو جائیں گے، یہ خوش ہو جائیں گے. تو اس کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت. ایسا ہوتا ہے کہ فیملی کی دعوت نہیں ہوتی ہے، ہمیں مدعو کیا گیا اور ہم اپنے بچوں کو لے کر چلے گئے، کہ بچے تو چلتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، غلط ہے، ہماری دعوت ہے تو ہمیں ہی جانا ہے اور ہمیں ہی کھانا ہے. ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ خیاط دعوت کر رہے ہیں، یعنی درزی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہے. ایک بات تو اس سے سمجھ میں آئی کہ درزی پیشہ کوئی برا نہیں ہے، محنت کا پیشہ ہے، اچھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت بھی قبول کر لی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے ایک عام آدمی کی، مزدور طبقے کے آدمی کی دعوت قبول کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تواضع کتنی اعلیٰ قسم کی تھی، کس قدر اعلیٰ قسم کی تواضع تھی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَىٰ قُرَاعٍ لَعَجَبْتُهُ، اگر کوئی بکری کی کھری کی بھی مجھے دعوت دے گا تو میں قبول کر لوں گا. اس قدر تواضع تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. دعوت قبول کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے کی دل جوئی، دل رکھنا سامنے والے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز بڑی زبردست تھی اور اعلیٰ پیمانے کی تھی کہ آپ کسی کا دل توڑنا کبھی پسند نہیں فرماتے تھے. دیکھیے، خیاط اور درزی آپ کی دعوت کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول فرمایا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کے ساتھ گیا، الى ذلك الطعام، اس کھانے کی دعوت پر. فقرب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبزا من شعیر ومرقا فیہ دباء وقدید. کہتے ہیں کہ تو انہوں نے دعوت میں روٹی رکھی، جو کی روٹی رکھی، اور مرقا فی دباء وقدید، گوشت اور لوکی کا شوربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. یعنی ایسا شوربہ تھا، اس میں گوشت بھی تھا اور اس میں لوکی بھی تھی. قال انس، فرائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع الدباء حوالی القصعاء. حضرت انس کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لوکی تلاش کر رہے ہیں، کدو تلاش کر رہے ہیں پیالے کے ارد گرد. اس زمانے میں رواج تھا، بڑا پیالہ ہوتا تھا، اسی میں ایک دفعہ بس سالن رکھ دیا اور روٹی ہاتھ میں دے دی یا رکھ دی سامنے، اور اسی میں ڈوبو ڈوبو کے تین آدمی، پانچ آدمی، سات آدمی بیٹھ جایا کرتے تھے، اسی میں کھاتے تھے. تو بڑا پیالہ تھا، اس میں گوشت بھی تھا اور اس کے اندر کدو بھی تھا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو تلاش کر کر کے نوش فرما رہے ہیں. آگے کہتے ہیں فلم ازل احب الدبا من یومئذ، اسی دن سے میں دبا کو، لوکی کو پسند کرنے لگا، اس کی محبت میرے دل میں آ گئی کیونکہ میرے آقا کو پسند ہے. تو جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو وہ ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور کو ایسا لگاؤ ہے کہ آپ تلاش کر رہے ہیں باقاعدہ، تو مجھے بھی اس سے لگاؤ ہو گیا اور مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی. کھانے کے پیالے میں یا کھانے کی پلیٹ میں کئی لوگ شریک ہیں، تو ادب یہ ہے کہ سامنے سے ہی کھایا جائے. کئی قسم کے کھانے ہیں، ایک قسم کا آپ کے سامنے ہے، ایک قسم کا اس طرف ہے، ایک قسم کا اس طرف ہے، ایک تھا تو پھر دوسری جگہ سے بھی اٹھا کر کھایا جا سکتا ہے. اگلی حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلواء والعسلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ کو یعنی میٹھی چیز کو اور شہد کو پسند فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز بھی پسند تھی. اس حلوے سے مراد کیا ہے؟ یا تو کوئی بھی میٹھی چیز، حلوہ حلون سے بنا ہے، کوئی بھی میٹھی چیز، یا جو حلوہ گھروں میں متعارف ہے، مشہور ہے، عام طور سے گھروں میں سوجی کا حلوہ بنایا جاتا ہے، آٹے کا شکر وغیرہ ملا کر بنایا جاتا ہے. اس زمانے میں جو گھروں میں حلوہ بنتا تھا تو آٹا دیسی گھی میں بھونا جاتا تھا اور مٹھاس کے لیے اس میں شہد یا کھجور ڈالے جاتے تھے. یہی چیز چلتی تھی، شکر اس وقت میں نہیں چلتی تھی. تو یہ حلوہ تھا. سب سے پہلے حلوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھلایا ہے. کس نے کھلایا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے. جب یہ حلوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا تو خوش ہوئے، آپ کی طبیعت اس سے خوش ہوئی اور آپ کو یہ چیز پسند آئی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بھی بہت پسند تھا اور شہد کی بھی تعریف قرآن کریم کے اندر آئی ہے. فیہ شفاء للناس, اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. لیکن جو شوگر والے ہیں نا, وہ یہ سوچ کے نہ کھائیں بھی شہد میں شفا رکھی ہے تو کھائیں, خوب کھائیں, صبح دو چمچ, شام کو دو چمچ, ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑے گا. تو کیا مطلب ہے اس کا, فیہ شفاء للناس, لوگوں کے لیے شفا ہے, یقیناً ہے, جن کی طبیعت کے موافق آ جائے. ایک صحت مند جو صحیح آدمی ہے اس کی طبیعت کے موافق آتا ہی آتا ہے شاید, لیکن جب اندر کوئی بیماری ہو گئی تو پھر وہ چیز تو اپنی جگہ صحیح ہے, شہد اپنی جگہ صحیح ہے, اس کے فائدے اپنی جگہ درست ہیں, لیکن اب طبیعت کے موافق یہ چیز آنے والی ہمارے نہیں ہے, کیونکہ اندر کچھ ہمارے کچھ خرابی ہو گئی ہے. اس لیے اس کی تعبیر یہ کی گئی ہے کہ جن کی طبیعت کے موافق آ جائے, یا پھر یقین آپ کا بہت اعلیٰ درجے کا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, آپ شہد استعمال کیجیے, اللہ تعالیٰ اس شہد سے آپ کی شوگر بھی نالمر کر دیں گے, سب چیز ختم کر دیں. یقین ہونا چاہیے پھر اعلیٰ درجے کا, اور یقین کے درجات مختلف ہوتے ہیں, یقین کے درجات مختلف ہوتے ہیں, اس لیے حکم بھی الگ الگ ہو جاتا ہے. جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غزوہ تبوک کا موقع ہے, آپ نے کہا بھائی پیسے اکٹھا کرو, جس سے جو ہو سکتا ہے دو, اس لیے کہ اس میں بڑی ضرورت ہے, لمبا سفر ہے, دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ہماری لڑائی ہے. تو صحابہ نے دیا, جس سے جو بن پڑا دیا. اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حساب سے مال دیا, تہائی مال, اپنا ون تھرڈ مال پورا کا پورا دے دیا, لیکن اتنا تھا وہ کہ پوری مسجد نبوی کا صحن بھر گیا. تقریباً 200-250 اونٹ ہیں اور کافی بڑی مقدار میں گھوڑے ہیں, اور پھر لڑائی کا سامان ہے راستے کا, اور بہت بڑی مقدار کے اندر دراہم ہیں, اپنا تہائی مال. اللہ نے ان کو مال سے بہت نوازا تھا, تو تہائی مال میں ہی مسجد نبوی کے صحن بھر گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر ان کو دعائیں دی. اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا مال دیا, مگر اپنا آدھا آدھا مال دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ دیا, جتنا گھر میں تھا سب سمیٹ کر کے جھاڑو پھر کے آ گئے, سارا کا سارا مال آپ لے کر پورٹلی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاج کا پتا تھا, مزاج ابو بکر کا, تو پوچھا ما ترکت لأہلی یا ما خلفت لأہلی, ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, یہ نکاح کیا لے کر آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا لائے, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج پتا تھا کہ یہ تو تلاش میں رہتے ہیں اسے موقع کی, یہ کماتے ہی ہیں وہ اللہ کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کماتے ہیں. اس لیے حضور نے پوچھا ما ترکت لأہلی, اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں, مطلب سب کچھ لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے, آپ نے ان کا مال قبول کر لیا. لیکن اسی موقع پر ایک صاحب آتے ہیں اور سونے کی ایک ڈھلی بڑی اچھی خاصی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کرتے ہیں, یا رسول اللہ میرے پاس یہ سونا ہے,
تو ہنر ہونا چاہیے.
کہا ابا جان آپ نمس پکڑ کر بتا دیا کرتے تھے کہ تو نے یہ یہ چیز کھائی ہے, مجھے تو پتہ نہیں, میں کیسے بتاؤں گا تو نے کیا چیز کھائی ہے. تو ابا نے جاتے جا رہے تھے اللہ کے, کہا ایک چیز بتا دی بیٹا, آس پاس دیکھ لیا کرتے ہیں, مثلاً اگر شنترے کے سر کے پڑے چھلکے پڑے ہوئے ہیں, آم کے چھلکے پڑے ہیں, یا کچھ اور چیز, تو وہ اندازہ کر کے لگا لینا یہ چیز تم نے کھائی ہے, ایک چیز بتا دی. اب وہ کہیں پر ان کو بلاتے تھے لوگ علاج کے لیے, تو دیکھتے تھے کہیں پر ارے یہاں پر آم کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں, تم نے آم کھایا ہوگا, ہاں سب آم کھایا ہے, او ہو اس لیے تمہیں سردی زیادہ ہو رہی ہے, تمہارے پیٹ میں بیماری ہے, یہ ہے فلا ہے. کہیں دیکھا سنگترے کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں, یا کوئی اور چیز کی گھر سے خوشبو آ رہی ہے, خوشبو دیکھ کر سمجھ گئے او ہو تم نے آج یہ چیز کھائی ہے, بریانی کھائی ہے تم نے. اچھا ایک دفعہ ایک جگہ گئے تو چارپائی کے نیچے, مریض کی چارپائی کے نیچے گھوڑے کی لگام پڑی ہوئی تھی, وہ جانتے ہو چمڑے کی ہوتی ہے لیدر کی, گھوڑے کی لگام پڑی ہوئی تھی. اب یہ صاحب کہتے ہیں صاحب تم نے گھوڑے کی لگام کھائی ہے, अरे क्या बात कर रहे हो हकीम साहब, कोई खाने की चीज है? नहीं नहीं हो ही नहीं सकता, तुमने खाई है। अरे साहब वो कोई खाने की चीज है, कैसे कह रहे हो? नहीं भाई तुमने खाई है, चरपाई के नीचे पड़ी हुई है। अरे चरपाई के नीचे पड़ा होना इस बात की दलील थोड़ी है कि उसको खाया जाए, ये तो इस बात की दलील नहीं है। तो पहले जमाने में ऐसे हकीम हुआ करते थे, जैसे कि आपने पीरों का किस्सा सुना होगा। एक साहब पीर थे, साहबजादे कहने लगे अब्बा जब आप चले जाओगे लोग मसले पूछेंगे मुझसे, मसले तो कुछ आते नहीं मुझसे, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, जिंदगी ऐसी गुजार दी। कहने लगे टालने के लिए एक बात याद रख लेना, जब भी कोई लोग आवे ना कहना इसमें इख्तिलाफ है। इसमें क्या है? इख्तिलाफ है, मतलब इख्तिलाफ है तो चले जाओ भाई, हमें पता नहीं है, तहकीक करेंगे बाद में, तुम कर लो। तो अब जो भी लोग आते थे मसाइल लेकर, वो हजरत यही कहते थे इसमें इख्तिलाफ है। लोगों में चर्चा हुआ, भाई ये हर चीज में इख्तिलाफ इख्तिलाफ बोलते हैं, चलो आज इनसे ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में पूछते हैं क्या है। अब लोग आए और पूछा साहब पीर साहब ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में आपका क्या ख्याल? कहा इसमें तो बड़ा शदीद इख्तिलाफ है। बस लोगों ने जूते उठाए और मारना शुरू किया। तो इस तरह से भाई नीम मुल्ला कोई ना बने, ईमान के लिए खतरा हो जाता है। नीम हकीम कोई ना बने, सेहत के लिए जान के लिए खतरा बन जाता है। इसका ख्याल रखने की जरूरत है। मैंने आपको हदीस सुनाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलाज मालूम था, मर्ज भी मालूम हो गया, लेकिन फिर भी कहा आपने फला हकीम के पास ले जाओ, वो माहिर हकीम है। इससे बहुत बड़ा सबक मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको समझ के अमल की तौफीक नसीब फरमाए।
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے، مخلص بندوں میں شامل فرما لیجئے، کامل ایمان نصیب فرما دیجئے، کامل توبہ نصیب فرما دیجئے، کامل ہدایت نصیب فرما دیجئے، کامل عافیت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہر قسم کی برائیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ ہر قسم کی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرمائیے، آپ کی سنتوں پر زندہ رہیے اور آپ ہی کی سنتوں پر موت بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کا فیوچر مستقبل روشن بنائیے، تابناک بنائیے، ہر اعتبار سے کامل اور مکمل بنائیے۔ یا اللہ ہر قسم سے ہر طرح سے اللہ ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، پوری امت کی، ہمارے گھروں کی، سب کی اللہ حفاظت فرما لیجئے۔ موت تک عافیت کے ساتھ تقوی ہی پر رکھیے، خاتم بالخیر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔